سورۃ البقرہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے، تقریباً ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے، لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا، آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، سلام القرآن البقرہ، سلام القرآن قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیجیے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی سورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلی سورت آئیں گی وہ اس کا جوڑا ہے، سورہ آل عمران، جس کی سب سے نواں علامت یہ نوٹ کیجیے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، اگلی بھی الف لام میم سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد دو سورتیں مدنی اور ہیں، لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہیں نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے، براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایھا الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا، کوئی تمہیدی بات نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، براہ راست خطاب۔ وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے۔ زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، فاطمہ الزہرا، تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی ہے۔ الزہراوین، یہ دو نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوگی، انہوں نے فرمایا، اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم سمجھیے، ویسے تو یہ کہ رکوع آئیں گے، پارے بھی بدلیں گے اس میں، لیکن حصے دو ہیں۔ پہلے حصے میں اصل روح سکون سابقہ امت مسلمہ سے، یہود سے، بنی اسرائیل سے۔ دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں لیکن آیات 152 ہیں، دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں۔ گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے 18، لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے 152، دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے 22، لیکن آیات کی تعداد 134۔ اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے، سورۃ الامتین، دو امتوں کی سورت۔ اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے، مرکزی بحث، وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو پہلے 18 رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے، اس کے اندر ڈویژن فردر ہوگی، ورٹیکل عمودی، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع۔ لیکن جو 22 رکوع ہیں دوسرے حصے کے، دوسرے نصف کے، اس میں ڈویژن جو ہے جو ہاریزونٹل ہے وہ افقی تقسیم ہے، عمودی نہیں، افقی، وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان کو پہلے سمجھ لیجئے، اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، اور پھر 4 رکوع۔ پہلے 4 رکوع یوں سمجھئے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے۔ جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا چکے ہیں، 12-13 سال جو ہیں گزر چکے ہیں، اور ان 12-13 سالوں کے دوران دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے، اس میں جو بھی حکمت فلسفہ اور بنیادی دعوت, یہ جو چیزیں بچی قرآن میں بیان ہوئی ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں چار رکنوں میں رکھ دیا. اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا, لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان چار رکنوں میں. پھر دس رکوع ہے جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل, اس کے بھی دو حصے ہیں. پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے, بڑا انداز اس کا بڑا پیارا ہے, اس میں دعوت ہے ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد نو رکوع ہے ملامت کے, ملامت تنقید, تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا, ہم نے یہ یہ احسان کیے, یہ یہ احسان کیے, یہ یہ احسان کیے, تم نے یہ ناشکری کی, یہ ناشکری کی, یہ ناشکری کی. اور اس سب کا نتیجہ آخری چار رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے جس پر تم دو ہزار برس تک فائٹ رہے, اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت, امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے. اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں کورونیشن, تاج پوشی, ایک امت معذور دوسری امت اس کا نصب ہو رہا ہے. اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل علامت کیا ہے؟ قبلہ احمدیہ, وہ قبلہ یروشلم, سابقہ امت کا قبلہ اب ادھر رخ نہیں ہوگا, اب اہل توحید کا قبلہ مکے کی طرف ہوگا, بیت اللہ کی طرف ہوگا. تو تحویل قبلہ کا مضمون ہے جو ان چار رکوعوں میں آتا ہے. تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہیم جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں, علم نہیں پڑھ سکتے اس کو. الف لام میم, ہا میم ہے, ہا علیحدہ, میم علیحدہ, اگر لکھے ہوئے ہوتے جڑے ہوئے, کاف ہا یا عین صاد لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گے علیحدہ علیحدہ, قطع علیحدہ کرنا, تو حروف مقطعات. ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے, سب کے نزدیک مسلم ہے, ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں, جیسے کہ کوئی میسیجز بھی ہیں جو ادھر بھیجے جاتے ہیں سیکرٹ میسیجز, میں کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعتاً صحیح سورس سے آ رہی ہے, اللہ عالم. لیکن اس کا کوئی مفہوم اس کے معنی میں ہے, وہ اتفاق اس پر ہے اگرچہ بعض عمرات نے کچھ اپنی سی کوشش کی ہے اس مفہوم جو ہے بنانے کی, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بعض ایسی کوششیں کی ہیں, لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے, امت نے اسے قبول نہیں کیا. اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اس کے رسول. البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ اس میں کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں. اسی عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے, میں بتا چکا ہوں. الف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو 28 ورنہ 29. پہلی بات یہ نوٹ کیجیے قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں میں ان کے شروع میں یہ حروف مقطعات آ رہی. دوسری بات یہ کہ اس میں 28 کا ذکر کیجیے تو 14 استعمال ہوئے, 14 نہیں استعمال ہوئے, بالکل آدھی تعداد استعمال ہوئی ہے. تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان تین حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ, 9 9 9 پلواڑی 27 1 10 رہ جائیں گے. پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے, بہت کم, آخری حصے میں تقریباً تمام حروف ہیں. تقریباً درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے, صاد ضاد, فرق کیا نقطوں کا, سین شین, فرق کیا نقطوں کا, را را, فرق کیا ہے نقطے کا. تو جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا اور جو بغیر نقطے کے غیر منقوط ہے وہ لیا گیا. پھر اس میں تین صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے، سورہ قاف، سورہ نون، سورہ صاد. پھر صورتیں ہیں جن میں دو دو آئے ہیں، جن میں تین تین آئے ہیں، پھر چار چار آئے ہیں. دو ہی صورتیں ہیں جن میں چار چار ہیں، اور دو ہی صورتیں جن میں پانچ پانچ ہیں. تو یہ ہے صرف یوں سمجھ لیے کہ اعداد و شمار. اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے. باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رائے ظاہر کی کہ الف لام میم در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے، ان اللہ عالم. پہلا لفظ انا، اس کا الف لے لیا. درمیانی لفظ اللہ، اس کا درمیانی لام لے لیا. تیسرا لفظ عالم، یہ آخری لفظ ہے، آخری حرف میم لے لیا. ان اللہ عالم، میں اللہ جانتا ہوں. واللہ عالم، باقیت میں اللہ ہی جانتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، لیکن اگرچہ انہیں سبر الامت مانا گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا. اب جو پہلے دو رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے، ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے. جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ 12 سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت اور رسالت ادا کرتے ہوئے. ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی، جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا. وہ ایک گروہ موجود تھا، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ عبد الرحمان ابن عوف ہے، یہ مسلم بن عمیر ہے، دیکھ لو. اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی ضد اور حق بندی کی باعث وہ کفر پر آ گیا. اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر، وہ ابھی امبریونک سٹیج میں ہے، کہ جو دائی ہے، مدعی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے. یہ تین قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے، ہمیشہ. اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعبیر عام کی طرف. جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی، ایک ہوتا واضح نصیحت، ٹھیک ہے، جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھائیے. ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی، وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا. نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں، جن کے مفادات ہیں، وہ تو لازمن اپنے نظام کا تحفظ کریں گے. ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا. یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم بھی ہیں. اگر یہ شہد نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے ہی نہیں. اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں تین طبقے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک وہ کہ جس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور پھر پوری جواب مردی کا ثبوت دیتے ہیں ہر کے بعد آباد، اب جو آئے سو آئے، جان دینی پڑے حاضر ہیں، مال دینا پڑے حاضر ہیں، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی قربانی کرے حاضر. جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جا راحت تن سے ہت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل حمس کی. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں ضد پر، ہٹ دردی پر، ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود یہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں، کیسے مان لیں؟ ہماری سیادت، ہماری چودراہٹ، ہمارے مفادات، ہمارے یہ ساری چیزیں، ان سب کے اوپر زد پڑ رہی ہے. یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی مزید افہام و تفہیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی. اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے ہو کیسے جگائے؟ کوئی سویا ہوا ہے تو آپ نے جگا دیں گے، جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے تو اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اٹھا دیں گے؟ تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں، پھر ان کے حق میں کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی تبلیغ، کوئی انذار، کوئی تفہیم مفید نہیں ہے. تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا، کوئی ذاتی منفعت ہے جس کے لیے قبول کر لیا، یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر کے بعد آباد یہ نہیں، وہ پھر ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ چلے پھر کہیں کھٹک کر رہ گئے، پھر کہیں کچھ چلے پھر کھٹک کر رہ گئے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے قبول کیا ہے بات ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی لیکن جہاں مشکل آئے چٹک کر کھڑے ہو گئے، عہدے میں گر پڑے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے، اس کے لیے لفظ ہمارے یہاں منافقین بھی ہے لیکن اس رکوع میں آ کر، ابھی ان چار رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اسے مرض سے تعمیر کیا گیا ہے، یہ مرض ہے اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے جو ظاہر ہوگا کہ منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ روگ ہے انسانی شخصیت کا، اس حوالے سے وہ تیسری، اور یہ کیونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا مدینے میں، مکے میں نہیں تھا، لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشن گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، اور کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا، ذالک کتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشن گوئیاں تورات انجیل میں موجود تھی، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر سے اور غیب نئے، تبدیل نئے، یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، فیہ ہدن للمتقین، فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر دیں گے، لا غیب پر ختم کر دیں گے تو فی ہے ہدن للمتقین، یہ دونوں معنی درست ہوں گے۔ آپ کو مل جائے گا جو قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حاشیے میں معانقہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے، معانقہ عند المتاخرین، ہدن للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اہل تقویٰ جو بچنا چاہیں، تقویٰ کا اصل مفہوم سمجھ لیجیے، بقا یقین کسی کو بچانا، تقوا خود بچنا، جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی ہے وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ لوگ گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے، وہی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعبیر خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون، یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر مدینے والوں، دیکھو یہ کون ہے، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں، یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں، بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ، یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں، دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مطلوب ہوگا جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، انلیس آئی کین ویریفائی، آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے چن سکتے ہیں، ویریفائی ہیں، جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیان کچھ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. ہدایت قرآنی کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے, نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے, سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے. ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی, ریئلٹی اینڈ اپیئرنس, بریلی کی کتاب. اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں, حقیقت اس کے پیچھے ہے. اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا, بہت بڑا حکیم اور فلسفی, اور ہو سکتا ہے کہ نبی اللہ عالم ہم کہہ نہیں سکتے, اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے. اور اس کا جملہ سنیے, یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تصریح ممکن نہیں. دیر آر سرٹن تھنگس, دیر از نو ریئل, دیر نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین, اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ. وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے, ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں. دیر از نتھنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین, نتھنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ. الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, خیر میں, بھلائی میں, نیکی میں, ابنائے دو کی حاجات کو رفع کرنے میں, لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں, خود اللہ کے لیے, اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ بہت اہم الفاظ ہے, اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو, لیکن کوئی فائدہ نہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ ابتدا ہے قرآن کی, اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے, ایمان صرف قرآن پر نہیں, اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. اور سورہ نساء کی آیت, اور سورہ نساء نازل ہوئی تھی جہاں پہ سن 6 ہجری میں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر, اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے, لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی, جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے, ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے. لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو, تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں. انبیاء کے مابین جو زبانی ترتیب ہے, کرونولوجیکل آرڈر جو ہے, وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے, قرآن میں تو نہیں. قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے, حضرت موسیٰ کا پہلے, وہ بات تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے, لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے, ابراہیم کی, اسحاق کی, یعقوب کی, اور میاں بنی اسرائیل کی, موسیٰ کی, عیسیٰ کی, یہ ساری چیزیں. اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. غور کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا, آخرت کے لیے ایقان. کیوں؟ واقع یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر سے ایمان بالآخرہ ہے. ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے, جانا ہے, اٹھنا ہے, اللہ کی حضور حاضری ہے. اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا. اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ, ایک ڈوگما بن کے رہ جائے گی. ایمان میں رسالت بھی بدعات کو جنم دے گا. عید میلاد نبی منا لیجیے اور کچھ عشقی آشار کہہ دیجیے, ناطی آشار کہہ دیجیے, اللہ اللہ خیر اللہ, یہ ایمان میں رسالت کے مظہر ہوں گے. عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ. بل آخرت ہم یوقنون, آخرت پر انہی کا یقین ہے, انہی کا یقین ہے. یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی کے مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں کنٹراس دکھایا جا رہا ہے, آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ, اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے. 13 برس کی محنت کی کمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے. اولئک علی ہدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی, قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں. اولئک ہم المفلحون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے, منزل مراد کو پہنچ جانا, کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جانا. اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں. لیکن یہ کہ فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والے اصل میں یہ لوگ ہیں, تو گویا کہ تعمیل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا. تعمیل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. اب دوسرا گروہ, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا, اور یہاں مراد کیا ہے, جو کفر پر اڑ گئے. اس کو ہم تعمیل عام میں نہیں لے سکتے, اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے, کوئی کفر میں ہے وہ غالطے کی بنا پر ہے, عدم توجہی کی بنا پر ہے, حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے, اس لیے ہے. تو آپ اسے سمجھائیں گے, انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا, بعض و نصیحت سے اسے فائدہ ہو جائے گا. ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر اڑ گئے, ضد کی وجہ سے, ہم دھرمی کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. ان الذین کفروا, ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے ان کے لیے, خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں, ڈرائیں نہ ڈرائیں, انذار فرمائیں نہ کریں. لا یؤمنون, وہ ایمان لانے والے نہیں. وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے, جاتے ہوں کیسے جگائیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. کیوں کر دی ہے؟ یہ ابتدائی مہر نہیں ہوئی, جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا اس کی پاداش میں, اس کی صدا کے طور پر. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے, وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت پر بھی, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے. یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شر و بس کے ساتھ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے. یہ دوسرا گروہ ہو گیا. ایک رکوع میں دو کو سمیٹ لیا گیا, کل ابھی 7 آیتیں ہوئی. ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا, ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا, ان کی فکرتیں سلیم تھیں, ان کے سامنے دعوت آئی قبول کی, اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. وہ گلے سرسبز ہیں, وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس, وہ اس کے پھل تھے. ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب یا ہمدردی کی وجہ سے. ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ, اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے 32 صورتوں میں ملے گا. اب آیا تیسرا گروہ, وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں, مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی, مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے, اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مشمول ہیں یہاں، اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں. لیکن مولانا غیاث مشتاحی صاحب نے رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے، وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں جس پر بھی وہ چسپا ہو جائے. اور دل فیل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے، یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دو کے اوپر داس آ رہا تھا. ایک علماء یہود، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر دیں گے. بھائی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اگر 1,25,000 نبی آئے ہیں تو باقی 1,25,000 کو تو ہم مانتے ہیں. ایک محمد کو نہیں مانا، ایک عیسیٰ کو نہیں مانا، بس. تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. ایک یہ ان کی رائے ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے، روح سخن ان کی طرف جا رہا ہے. مجھے یاد ہے اپنی 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا تھا کہ نارتھ سرکس وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی، تو جوتے کی دکان پہ بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا، بہت بڑا، اور یہ کہا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے. تو یہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس ہے، ایک کردار ہے. اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے، ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے، منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے. لیکن یہ کردار میں نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے، بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے، جھاڑ جھکار وہ پروان چڑھا ہے، وہ یہودیوں کے زیر اثر. جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکار جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا، اور وہ بڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں، اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے. ان دونوں میں معلومی رکھ دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کو یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. یہ يُخَادِعُونَ جو ہے یہ باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، زیادہ ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، یہ ثلاثی مجرد میں آ گیا، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اور اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کوشش کر رہے اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. فی قلوبهم مرض، ایک لفظ اور رہ گیا، وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے کہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کیا ضرورت ہے امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، تو بے وقوف تو یہ ہے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم مسلم ہیں. تو ما یشعرون بہت ضروری ہے. بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر، اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے. اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا. لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے، جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا. فی قلوبہم مرضٌ، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے. یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے، کردار کی کمزوری، ویکنس آف کریکٹر. ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے یہ حق ہے، حق کے بعد آباد اب جو ہو سکو. ایک حق کو حق پہچان کر رب کر دیتا ہے، وہ کافر ہو گیا. ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن ویکنس آف کریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے. آخرت بھی چاہتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں. یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے. یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا ہے لوگ. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں حق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. آپ برائی کی طرف جانا چاہیں، بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی. کوئی خاص بات ہی نہیں، چلو یہ بھی کر گزرو، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو. اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہیں تو اللہ اسی پہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہو کامیاب ہو رہے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں. حقیقت میں کامیابی نہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب الیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. عذاب العظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے لیے، ولہم عذاب العظیم، ساتویں آیت ختم ہوئی. اور عذاب العلیم کا لفظ آیا یہاں، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین میں. مراد کیا ہے اس سے؟ کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو صلاح کرانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں لڑنا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ فساد یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے، بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے، جو چاہے رد کر دے. خام خواہ یہ ٹکرانا، یہ جنگ کرنا، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو، اور یہ مصیبت جھیلو، اور یہ مشقت برداشت کرو، اور یہ چیز چھوڑو، اور یہ کر ترک کرو، یہ کاہے کے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد، فساد پھیلانے والے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے، اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا. مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی. اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، پھر دیکھیے لوٹ کے شعور نہیں ہے. شعوری نفاق اور شعر ہے، غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے. آخر دیکھو دوسرے بھی اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے، جو بھی ہو ہو. یہ تم جو ہے آخر تم نے غور پر مشق کیا تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. انہیں تو اپنے نفع کی فکر، نہ نقصان کی فکر، نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان. جان جائے، مال جائے، اولاد کو چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں؟ بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کرے، تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں، یہ فینیٹکس ہیں. دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے. چاہے حق ہے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے، فینیٹکس ہو گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. آگاہ ہو جا کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے. وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں. انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، یہ نہیں، یہ تو عارضی ہے. کل نہیں آج ختم ہو جائے، آج نہیں ابھی ختم ہو جائے، کیا فرق پڑے گا؟ جانا تو ہے، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جانا تو ہے. تو آپ کو کون کے اندر ہے؟ الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا. اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ان دونوں پر آئے گا. عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. اور منافق تو صحیح جو رسول کو بھی مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں، اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہل کتاب یہود کے علماء، ان کے سردار، یا عبداللہ ابن عبید جو منافقین مدینہ کا سردار. اگر وہ کبھی ملامت کرتا ہے، دیکھو تم تو معلوم ہوتا ہے بالکل مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے پوری طرح سے، تمہیں کیا ہو گیا، تم ہر بات مان رہے ہو. اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا، نہیں نہیں ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ان سے نہ تمسخر کر رہے ہیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ، یہاں فکر نہ کریں. اسی لیے یہ دو موہ ہونا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں، باقی زیر زمین ہے. ناپا گوہ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے، دو اس کے منہ رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے. تو دو منہ انسان، یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ نساء میں کہا گیا لا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، مذبذبین بین ذلک، اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے. یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجیے، اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شتنا سے بنا ہے یا ساتھ سے بنا ہے، شین الف کوئے یا شین قا نون. شیطانہ کے معنی تباہ ادا، تو بہت دور ہو گیا، دور ہو گیا. شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا. اور شاطا یا شیتوں کے معنی ہے احترق غضباً وحسباً، کوئی شخص غصے اور حسب کے اندر جل رہا ہو، وہ شاطا یا شیتو ہے. اس سے فعلان کے وزن پر، رحمان کے وزن پر، غضبان کے وزن پر شیطان، یعنی وہ کہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہے. تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے، جس کا نام عزازیل تھا پہلے، اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، وہ ایک شیطان ہے جنی ہے. پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں، انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، وہ بھی شیاطین ہیں. اسی طرح اہل کفر، اہل زیاد کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، سرداروں کے پاس، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستهزئون، یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں. ہم تمسخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آمنا. اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے. اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا، رسید راستہ تھا، کچھ تو غلط راستے پر جانا ہے، جاؤ بھائی، فوراً تو نہیں پکڑتا، اگر فوراً پکڑ لے تو سیدھا ہو جائے گا، چلتا جاؤ، جان جانا چاہتے جاؤ. تو ان کو بھی رسید راست کر رہا ہے اللہ، لیکن یہ کہ اللہ يستهزئ بهم، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اصل میں مذاق ان کا اڑ رہا ہے اللہ کے نزدیک. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجیے، یہ دو لفظ آئیں گے، عین میم اور ہا، امر ایک ہی ساتھ, ایک ہے عین میم اور یا امر, تو عین اور میم تو مشترک ہے, ہے یا یا آخر میں فرق ہوگا, عین میم اور ہا ہوگا اس کے معنی عقل کا اندھا, دل کا اندھا, آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے, عقل کا اندھا ہے, اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا, امیون اندھے آما اندھا. تو یہاں فرمایا انا معاکم انما نحن مستهزئون, اللہ یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون, اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی. دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ, اس شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے, ایک نے گمراہی کو چھوڑا ہدایت لے لی, چاہے قیمت دینی پڑی, تکلیفیں اٹھانی پڑی, آزمائشوں میں سے نہیں پڑی, ہدایت لی, اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی, آسانی تو ہو گئی, فوری تکلیف سے تو بچ گئے, لا الہ ہاؤ لائے ولا الہ ہاؤ لائے دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی, فما ربحت تجارتہم, تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی. اب یہاں بھی دیکھیے را با اور ہے ہا ربحا, اس کے معنی نفع, صحیح نفع, جائز نفع, را با اور وا ربا وصول, وہ بھی اضافہ ہے, وہ بھی بڑھوتی ہے لیکن وہ حرام ہے. ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ رب ہے, را با اور ہا یہ نفع ہے, یہ جائز نفع ہے, را با اور وا ربا یہ کیا ہے, یہ سود ہے, یہ حرام ہے. را اور با مشترک ہے, آگے ہا آگے اور با اس کا فرق ہے. ہمارا بے حق تجارت ہوں وما کارو محتدین, ان کی تجارت ان کی حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے. مثلہم, اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری, پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں, دوسری تمثیل ہے یہ بین بین والے لوگوں کے بارے میں. پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے, مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی, ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے, اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے, تو تیرے لیے ہے میرا شعلہ نواقل بھی, اندھیری شب ہے قافلہ بھٹک رہا ہے, کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کرتے ہیں, لیکن اے اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے. پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی, اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی, اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی, بصارت سلب. یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے, کوئی حقیقت واضح نہیں تھی, قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا میری شب میں, محمد رسول اللہ آئے, انہوں نے آگ روشن کر دی, اب راستہ کھل گیا, ہدایت واضح ہو گئی, لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی ضائع ہو گئی, تو وہ تو ویسے کہ ویسے بھٹک رہے ہیں, جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے جب اندھیرے میں ہیں, روشنی میں آنے والے تو وہ ہے, دیکھ لو ان کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے. مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا, اس شخص کسی ہے کہ جس نے آگ روشن کی, فلما اضاءت ما حوله, جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردہ گرد کو روشن کر دیا, ذهب الله بنوره, اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا, سلب کر لیا اللہ نے, وترکهم فی ظلمات لا یبصرون, اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے, صم بکم عمی فهم لا یرجعون. اسم کہتے ہیں بہرے کو, سم جمع ہے اس کی سم, اب کمو کہتے ہیں گونگے کو, بکم اس کی جمع ہے, آما کہتے ہیں اندھے کو, امیون اس کی جمع ہے, یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں, کہوں لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں. یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے. یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے، جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے. ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہے واقعہ جہنم ہوں گے. ابھی تک تو ہے نا. یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. اب دوسری مثال. او كصيب من السماء، یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے. فيه ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد اور گرج سے، وبرق اور بجلی چمک رہی ہے. یجعلون اصابعهم في اعذانهم من الصواعق حذر الموت، کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائے، موت نہ آ جائے. کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں چھو سکتی ہیں. حضر الموت، موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بچ کر کہاں جائیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کرے. کلما ضاء لهم، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لیے. مشاؤ فی، بجلی چمکی، کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل لیے. واذا اظلم علیہم، اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ گئے. یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید ہے، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، امام مبارکہ ہے، یہ کتاب مبارکن ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کرکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں. ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی، تو تھوڑا سا چل لیے. ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی خاص موقع نہیں ہے، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے، تو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں. جیسے کوئی آزمائش آئی تو ہم چھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بشارت کو بھی سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان کو. تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو، اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے. تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسے کو کھول دے گا. تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لٹکتے رہو. اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا، نہ جبرن کسی کو باطل پر لے کر جائے گا. اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دو رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، قابل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ بات کہتے ہیں کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، باطل کو نیچا دکھانا ہے، آپ کا غلبہ کرنا ہے، تو یہ تین قسم کے افراد لازمن ہمیشہ وجود میں آ جائیں. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے. ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر 4th رکوع. ابھی ہم 3rd رکوع پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت یہی تھی. اب جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر، اعبدوا اللہ واطیعوہ، ہر رسول کی دعوت یہ تھی، اللہ کی بندگی کرو، یہ نہیں دعوت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر حضور قرآن، یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کرے. لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد رسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی، یا قوم، اے میری قوم کے لوگ، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان. معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں. پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے. یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہیں غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کا راستہ یہی تھا. تو بھائی، جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے. لہذا یہ نہ دیکھو کہ آبا و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریق کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو. اچھا، کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے. وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں. اہل عرب بھی مانتے تھے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں، یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ورنہ خالق کو مانتے تھے، اللہ ایک ہی ہے. جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ. انداز ضد کی جمع ہے، لا ضد لہ ولا ضد لہ، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں. اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. حضور نے فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت، اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی. یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے چاہے ہدایت دے دیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے نہ جاتے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب ان دو آیتوں میں تو یہ سمجھیے توحید, توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی. توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اس کے لیے. اب آیا ہے رسالت کا معاملہ. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے کیا معنی ہے کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, اگر ہے شک فی الواقعی. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تمہیں واقعاً شک ہے, مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی سورت. یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں. پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی, اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا. پھر ایک آیت سنائی جس میں 10 سورتیں ہی لے آؤ. اب آخری درجے میں ایک سورت ہی بنا گا, اور ایک سورت تو سورت العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی, سورت الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا, جن ہو انس ہو. اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں, وہ جن انہیں سکھاتے ہیں, ورنہ عام آدمی کے لیے شعر نہیں کہہ سکتا. تو تمہارا اگر کوئی جمان ہے, کوئی جنات سکھانے والے ہیں, کوئی انسان ہے, خطیب ہے, شعراء ہے, ادیب, سب کو جمع کر. ان کنتم صادقین, اب یہ ہے بہت ہی, جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا, قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے. یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے, یہ تم بات منا رہے ہو صرف. اگر واقعی تم شک ہے تو آؤ میں دم, حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے. اگر تم سچے ہو پاتو گے سورت انگلش تو اس جیسے ایک ہی سورت بنا لو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر انداز نہیں کیے تحدی کا اور چیلنج کا, پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ, جب لم تفعلوا, اور ہرگز نہیں کر سکو گے, یہ چیلنج کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, کسی کا نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین, کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے, بھڑکا دی گئی ہے. پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے؟ دو اس کے امکانات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے. عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے قابل. اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تلاش کرتے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے. تمہارے ساتھ ہی تمہارے ان معبودوں کو بھی دھوکا جائے گا, وہ بھی جلیں گے, تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو. ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے, ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے, ان کے سامنے دنوت کرتے تھے, ان کو چڑھانے چڑھاتے تھے. اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ, توحید, ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اعدت للکافرین, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور بشارت دے دیجیے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. مراد اس سے کیا ہے؟ عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے, تو اس سے پھر مثلا جو ہے اریگیشن, نیچرل اریگیشن ہو رہی ہے, درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے. بارہ ترجمہ آپ لفظی کریں, ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, یا یہ کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا, جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں, قالوا هذا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی. اس کا ایک مفہوم یہ ہے, یہ جو نزل ہے ابتدائی جو ہے دعوت ہے, ابتدائی ضیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے جانی پہچانی. یہ رمان, یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت, یہ انگور ہے خوبصورت, یہ نخیل ہے, یہ نخل ہے, یہ قطب ہے. لیکن ذائقے کی کوئی جو کوئی نسبت اور تناسب بھی نہیں ہو. وہ کہیں گے کہ وہی شے ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی, وہ اتوب ہی متشابہ, مشابہ تو ہوگی وہ, لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے, لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا, شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہی رہے گا کہ جس سے انسان کی بھی طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہوئے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز, نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی. أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور اس میں رہے گی ہمیشہ ہمیشہ. یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے, دعوت, دعوت ایمان, توحید اور رسالت اور معاد, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالآخرہ. اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے, بعض معتزلین کی طرف سے پیش ہوتے تھے, وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے, میدان میں تو نہ آ سکے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے, جب کہا گیا کہ ذرا یہ ریجیکٹ کرو, اس کو ٹھیک کر دیجیے, برش آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں, اب سب پیچھے ہٹ گیا. تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی, لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھیں ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے. وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے, یہ تو بڑی حقیقت سی ہے. اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو, میں ایسی حقیقت چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا. ویسے العنکبوت مکھی کا بھی ذکر ہے قرآن میں, اتنی حقیقت ہے, یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے, تمثیل بیان کرنی ہے, تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو. شے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی, وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی, تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها, اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے تو اس سے اوپر, اب جب فوقها بھی دونوں معنی ہو جائیں گے, یعنی کم تر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر, یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں. اس لیے کہ مکھی کی بارل مچھر سے ذرا بڑی شے ہے, عثمانی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہا, اور فوقہا اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر. فاما الذین یعلمون, فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم, تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. فاما الذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کیا ہے, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, یہ کیا مثال اللہ نے دی, کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے, داغ بھو چڑھا رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں. اب جو آ رہا اگلا جملہ وہ ہے بہت اہم, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی, اور ہدایت اور ضلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے. آپ کے دل میں خیر ہے, بھلائی ہے, نیت صحیح ہے, طلب ہدایت, طلب علم, اس میں آپ سچے ہیں, آپ کو ہدایت مل جائے گی. دل میں زیر ہے, کجی ہے, نیت میں ٹیڑھ ہے, فساد ہے, تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا علل تب نہیں ہے, کسی قاعدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو. جن میں سرکشی ہے، تعلی ہے، تکبر ہے، اور ان کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور سب سے بڑا عہد یہ سورہ اعراف نکل کر آئے گا، عہد الست. عالم ارواح میں ہم عہد الست کر کے آئے ہیں. الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب؟ تمام ارواح میں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب تھے، کل انسان، جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے، اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے، لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں، جسم نہیں تھے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مکمل وجود ہے انسان کا، روحانی وجود. اولا تخلیق اس کی ہوئی تھی، اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مضمون آ رہا ہے آگے چل کر. وہ جو عہد الست الستم ربکم قالوا بلا، انہوں نے اس عہد کو توڑا، اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے. شلی ملک کو مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ آئی ایم دی ساورن، وی آر ساورن، پاپولر ساورنٹی، بغاوت، سرکشی، فاسق. وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں. مال کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے، اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پر پشتان دیتا ہے. اپنا تکبر، اپنے لیے تعلی. الذین، آپ دیکھیے نوٹ کیجیے اس میں، ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ، حقوق اللہ، ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، حقوق العباد. اللہ کا حق کیا ہے؟ اسے حاکم اور مالک، اور حاکم سمجھو، الملک سمجھو، خود اس کے بندے بنو. انسانوں کا حق کیا ہے؟ کونو عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی، اللہ کے بندے بن جاؤ. اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے، سگے بھائی، سگے بھائی بہنے، پھر دادی، دادی کے اوپر جا کر وہ کزنس آ جائیں گے، پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے. تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ فاسقین کے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، وَيَقْتَرُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہیں دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. یا اللہ کی اطاعت سے باغی ہو گئے، اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں، آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا؟ بڑا پیارا انداز ہے. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ، لوٹا دیے جاؤ. یہاں وہ بات آ گئی جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے. یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، کیا مانے؟ یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافل یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی، لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے عہد الست کا، ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، ارواح کی صورت میں، پھر ہمیں سلا دیا گیا، وہ ہماری پہلی موت تھی. مردہ جو ہے معدوم نہیں ہوتا، مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، اور موت کو اور نیند کو تشویش دی گئی. پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ یہاں زندہ کیا گیا، پھر موت تاری ہوگی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا. یہ آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے. کیسے اللہ کا انکار کرتے؟ کون تم اموات، تم مردہ تھے، سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے، فاحیاکم تمہیں جلایا اس جسد کے ساتھ زندہ کیا, ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر تمہیں مارے گا پھر جلائے گا, ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے. اس میں خلافت کا مضمون آ گیا. حدیث میں آتا ہے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے, تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس لیے کہ اگلی آیت پھر آ رہی ہے خلافت کی آیت, سارا کچھ زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو زمین کو سجایا تمہاری خلافت کی ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات, پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا. جیسا کہ میں کلر کر چکا ہوں, یہ احوال ابھی یہ حیات متشابہات میں سے ہے. سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں. وہو بکل شیء علیم, اور اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.